أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا کے سامنے قرآن کریم کی ابتدائی سورہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے بندے کو، خالق نے خود بندے کو سکھایا ہے کہ مجھ سے کیا چیز طلب کرنی ہے اور کیا چیز مانگنی ہے. میں ان دو آیات کی طرف انشاءاللہ آؤں گا، لیکن کیونکہ سورۃ الفاتحہ وہ اہم سورہ ہے قرآن کی کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں ایک بار بھی نہیں دو مرتبہ اس سورہ کی ہمیں تلاوت کرنی ہوتی، تو میں پہلے چاہوں گا کہ مختصراً جو اس سورہ کی ابتدائی آیات ہیں وہ بیان کروں اور آخر میں پھر ان دو آیات کا ترجمہ اور پیغام کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. سلام پڑھیں محمد والا. آپ سب جانتے ہیں فرامین اہل بیت اطہار میں اس بات پر تاکید کی گئی کہ بندہ جب اللہ سے کلام کرے تو جتنا اس کلام پر بندے کی توجہ ہوگی اور یہ توجہ ہوگی کہ کس سے بات کر رہا ہے، اتنا اس کا درجہ، اس کا مقام اور اس کلام کی تاثیر بڑھ جائے، اور جتنا بے توجہ ہوگا، لاپرواہی سے پڑھے گا جو الفاظ ادا کر رہا ہے اللہ سے، ان کے بارے میں توجہ نہیں کرے گا، اتنی اس کی تاثیر کم ہو جائے گی. اگر کلام کے معنی کی طرف توجہ ہے نماز میں جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا نماز میں. لیکن جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کا معنی کیا ہے اور میں اس وقت اپنے خالق سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن ہوتا ہے اکثر، تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تاثیر نہ صرف یہ کہ کم ہو جائے گی بلکہ بعض اوقات انسان اتنا بے توجہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کم اور اللہ کی بے ادبی زیادہ بن جاتا ہے. بے ادبی کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بڑے سے جب بات کرتے ہیں، کسی محترم شخصیت سے جب بات کرتے ہیں، یا کسی بھی ایسی شخصیت سے، ایسے انسان سے جس سے ہمیں کوئی کام ہو، ہم کوئی درخواست لے کے اس کے پاس جائیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہو جو وہ حل کر سکتا ہو، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں پرابلم ہو اس کے پاس جائیں جس میں پرابلم حل کرنا ہے مثلاً، اور اس کو اپنا پرابلم بتاتے وقت ہماری توجہ کہیں اور ہو، تصور بھی نہیں کرتے. لیکن وہ ذات اقدس کے جو علی کل شیء قدیر ہے اور ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو ہماری توجہ اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک عام آدمی کے سامنے ہم توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بات کریں. ایک آیہ کریمہ قرآن مجید کی ذہن میں آ رہی ہے، اس پر توجہ فرمائیں. مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تمہاری حالت نشے والی ہو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت کی آیت نہیں اتری تھی، شراب سے منع نہیں کیا گیا تھا، تو کہا گیا کہ جب تم نے اس حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہیں جانا. پھر اس کے بعد سبب بتایا. سبب کیا بتایا؟ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی؟ سبب یہ بتایا, فرمایا حتی تعلم ما تقولو, یہاں تک کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے, نشہ اتر جائے اور تمہیں پتہ ہو کہ تم اللہ سے کیا بات کر رہے ہو. جو نشے میں ہوتا ہے, جو نشے میں ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا بول رہا ہے. اب اگر آپ آیت کے پہلے حصے کو چھوڑ دیں, آج ایسا تو فرد بڑی مشکل سے ملے گا جو شراب پی کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو سبب بتایا تھا, توجہ فرمائے, جو سبب اللہ تبارک و تعالی نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اس کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آؤ, وہ سبب کیا ہے؟ کیونکہ جب تم نشے میں ہوتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا تم کیا بات کر رہے ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ جب تم مجھ سے ہم کلام ہو تو پورے ہوش و حواس میں ہو, تمہاری توجہ ہو کہ تم اللہ سے کیا بات کر رہے ہو. اب شراب تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اکثر ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. وہ نشے کے سبب تھا وہاں پر, لیکن آج غفلت سبب ہے, آج لاپرواہی سبب ہے. غفلت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, لاپرواہی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. اہمیت نہ دینا چیز کو وہ بھی انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. توجہ فرمائیں, یہ ابتدائی نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. سورۃ الفاتحہ میں مختصر اس کی ابتدائی آیات, یعنی آخری دو آیات پر ہماری توجہ زیادہ ہوگی, لیکن اس کی جو پہلی ابتدائی آیات ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ان کا معنی اور مختصر وضاحت. کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا سکے. سبات پڑھیے محمد و آل محمد. سب سے جو ابتدائی جملہ ہے, جو جز ہے سورۃ الفاتحہ کا, وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جس کی ایک صفت ہے رحمان اور ایک صفت ہے رحیم. بہت اہم نکات ہیں اس بسم اللہ میں. ایک نقطہ تو یہ کہ انسان کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ میری طرف توجہ کرے تو اپنے تعارف کے طور پر جو صفات میں نے بتائی ہیں, دو صفات بتائی ہیں, دونوں رحمت پر مشتمل ہیں. یعنی اللہ کا جو پہلا تصور آئے بندے کے ذہن میں, اللہ کا کلام پڑھنے والے کے ذہن میں, وہ کیا تصور ہو؟ رحمتوں والا تصور. رحمتیں ہی رحمتیں. بس شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. کیا فرق ہے دونوں رحمتوں میں؟ توجہ فرمائیں, رحمان کہتے ہیں عام رحمت والا, رحیم کہتے ہیں خاص رحمت والا. یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں اس دنیا میں. رحمان سے کون سی رحمتیں مراد ہیں؟ وہ نعمتیں کہ جو اس دنیا میں خدا نے سب کو دے رکھی ہیں, عام ہیں. کوئی اس کی بات مانے, کوئی اس کی بات نہ مانے, کوئی اس کا کلمہ پڑھے, کوئی اس کا کلمہ نہ پڑھے, کوئی مومن ہو یا منافق ہو, مسلم ہو یا کافر ہو, سب کھاتے ہیں اس کا رزق, سب اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں جب تک اس نے دنیا میں ہمیں مہلت دی ہوئی. یہ جو عمومی رحمت ہے سب کے لیے, یہ یاد رکھیے گا. جب آپ نماز کے دوران پڑھیں بسم اللہ الرحمن تو توجہ کریں کہ یہ رحمان کا لفظ مجھے کیا بتا رہا ہے, کہ وہ خالق اتنا وسیع رحمتوں والا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے, عام رحمتوں والا. لیکن لفظ رحیم آ کر بتاتا ہے کہ یہ عام رحمتیں ہمیشہ نہیں دیں گے, یہ مہلت جب ختم ہوگی تو ختم ہو جائے گی. رحیم خصوصی رحمتوں والا. خصوصی رحمتیں کون سی ہیں؟ یہ سب کو نہیں ملتی. مثلاً ہو سکتا ہے خدا کا ایک نافرمان کروڑ پتی بن جائے, ارب پتی بن جائے, خدا کی نافرمانی کے طریقے سے مال کما کر. وہ رحمان ہے, اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں, جو قانون اس سے بنے ہیں اس کے مطابق مل رہا ہے. خصوصی رحمت صرف ان کو ملتی ہے، وہ ایسی رحمتیں ہیں، ایسی توفیقات ہیں کہ جو اللہ صرف اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو بندے اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو بندے خدا کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جو بندے خدا بند عالم سے ڈرتے رہتے ہیں اس کی نافرمانیاں کرنے سے. کچھ رحمتیں ہیں اللہ کے ان بندوں کے لیے، وہ خاص ہے. اور خود اس رحیم کے معنی کے اندر، اس لفظ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ رحمت خاص ہے لیکن دائمی ہے. جو عام رحمتوں سے ملا تھا دنیا میں، اگر خدا کی نافرمانی سے کمایا تھا یا خدا کی نافرمانی میں لگایا تھا، جیسے انسان مرے گا سب کچھ چھین لیا جائے گا، اور بجائے یہ کہ مال وہ کوئی فائدہ دے الٹا وبال جان بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن چار سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال یہ ہوگا عمر کہاں، کس کام میں گزاری. دوسرا خاص سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری. تیسرا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے. اور چوتھا سوال ہوگا مال لگایا کہاں، کماتا کہاں سے تھا. اور یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کما لیا، میری مرضی جہاں لگاؤں. تو جو اللہ کا قانون کی طرف توجہ کرنے والا بندہ ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اگرچہ میں نے کمایا حلال سے ہے، لیکن اب لگانا بھی میں نے اس طریقے سے ہے کہ خدا بند عالم اس لگانے سے ناراضی نہ ہو، مجھ سے ناراض نہ ہو. بس رحمان عمومی رحمتیں، عمومی رحمتوں والا، سب کو عطا کرنے والا. رحیم خصوصی رحمتوں والا، جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. مثلا آپ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں فرش عذاب پر، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. توجہ فرما رہے ہیں. اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہو جائے اور وہ حج پہ چلا جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صاحب استطاعت ہیں لیکن حج پہ نہیں جاتے. توجہ فرما رہے ہیں. بہت ساروں پہ نماز واجب ہے لیکن سارے نماز پڑھنے نہیں آتے. یہ بھی کچھ خدا کے قوانین ہیں کہ خدا اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں آنے کی ہر کسی کو اجازت نہیں دیتا. جس میں قابلیت دیکھتا ہے اس کو اجازت ملتی ہے، اس کو توفیق. دعوت سب کے لیے نماز کی، لیکن کچھ چیز بندے کو اپنے اندر ایسی پیدا کرنی ہوتی ہے کہ خدا بند عالم اس کو اجازت دے دے مسجد میں آنے کی، مثلا یا فرش عزا پر آنے کی. ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. سلوات پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. حمد کا معنی ہم کرتے ہیں تمام تعریف. تعریف بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، حمد کا معنی اور ہوتا ہے. حمد یاد رکھیے، ہر تعریف کو حمد نہیں کہتا. مثلا آپ نے کوئی چیز دیکھی، کسی جگہ پہ گئے آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت، بڑا زبردست خوبصورت باغ ہے. جو باغ کی تعریف ہوگی وہ حمد نہیں ہوگی. آپ نے کوئی خوبصورت موتی دیکھا، اس کی تعریف کی، حمد نہیں کہلائے گی. حمد ایک خاص تعریف کو کہتے ہیں. کب، کون سی تعریف کو ہم کہا جاتا ہے؟ جب کوئی اپنے اختیار سے کوئی اچھا کام کرے، اپنے اختیار سے، چاہے تو نہ اس کو اختیار تھا نہ کرتا. جب کوئی اپنے اختیار سے اچھا کام کرتا ہے اس کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے سارے کام اس کے اختیار سے ہیں، نہ وہ مجبور ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے ڈر کے کرتا ہے، نہ وہ کسی کے لالچ میں کرتا ہے، جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، لہذا اللہ کی جو تعریف ہے وہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے. حمد کون سی تعریف ہے؟ یعنی خود یہ لفظ الحمد بتا رہا ہے کہ جس کی ہم یہ تعریف کر رہے ہیں اس کے جتنے کام ہیں اس کی مرضی سے اس نے کیے، کسی نے اس کو نہ مجبور کیا ہے نہ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے. الحمدللہ، تمام حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. جو یہ دعویٰ ہے، کیوں ساری حمد اللہ کے لیے، کیوں میں حمد کروں؟ اللہ کی دلیل دی اس نے، اس لیے کہ جتنا کچھ تجھے دکھائی دے رہا ہے اس کائنات میں اور جو تجھے دکھائی نہیں دے رہا، سب کا پالنے والا اللہ ہے. تو جس طرح ہم اردو میں بعض اوقات کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ، تو جب تمہیں پال رہا وہ ہے، تمہارا رازق حقیقی وہ ہے، تو پھر ساری کی ساری ہم بھی کس کی ہوگی؟ اسی. اگر والدین بھی تم کہتے ہو والدین مجھے پال رہے ہیں، تو والدین کے اندر جو جذبہ ہے تمہاری بچوں کی محبت کا، وہ جذبہ انہوں نے کسی دکان سے نہیں خریدا، اسی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. جب تمہیں اولادوں کو وہ ان کو عطا کرنے والا تھا، ان کے دلوں میں محبت بھی ڈال دی تاکہ تمہارا خیال رکھ سکے. جب ہم واسطوں سے چلتے جائیں، گزرتے جائیں، گزرتے جائیں، انتہا کہاں پر ہوگی؟ بنیادی ترین سبب سارے کاموں کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لہٰذا اگر کوئی اپنے باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، تو اصل میں شکریہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اگر کوئی اپنے استاد کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اصل شکریہ کب کے لائق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. لہٰذا فرمایا الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ تکرار کی، یہ رحمت والی صفت اللہ کو اتنی بندے کو تلقین کرنا چاہتا ہے کہ ایک آیت کے وقفے سے دوبارہ تکرار کی، الرحمن الرحیم، عام رحمتوں والا، خاص رحمتوں والا، انہیں رحمتوں سے بھرا ہوا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. دین کا معنی قانون بھی ہوتا ہے جیسے دین اسلام، اور دین کا معنی عربی میں جزا بھی ہوتا ہے. جزا اچھی بھی ہوتی ہے اچھے کام کی، اور بری بھی ہوتی ہے برے کام کی. جزا کے دن کا مالک، اگر سوال انسان کے ذہن میں آئے کہ اللہ تو آج بھی ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر جزا کے دن کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ پیغام یہ ہے اس آیت کا، ایک پیغام، ویسے تو قرآن کی آیات بیسیوں سینکڑوں پیغامات سے بھری ہوتی ہے جہاں تک انسان کا ذہن پہنچے، ایک پیغام یہ ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے. وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں دنیا میں بندے کو وہم ہو گیا تھا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں، قیامت کے دن جب پردے ہٹیں گے تو وہ وہم بھی انسان کا دور ہو جائے گا کہ میں کسی چیز کا مالک تھا. وہ چیزیں جو انسان کے بدن کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس کا گھر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی پیسہ وغیرہ ہے، وہ تو دور کی بات. قرآن میں خداوند عالم نے یہ بتایا کہ وہ چیزیں کہ جن کو تم سب سے زیادہ اپنا سمجھتے ہو، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا اصل مالک کون ہے. جب میں ان سے کہوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو ہاتھوں سے میں کہوں گا، اللہ کہے گا کہ مجھے بتاؤ کہ اس بندے کو جسے میں نے تمہیں دیا تھا امانت کے طور پر کچھ مدت کے لیے، اس نے تمہیں کن کاموں میں استعمال کیا. سورہ یاسینہ پڑھتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کی زبانوں پر، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ بولیں گے ہم سے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے دنیا میں یہ کیا اعمال کیا. تب انسان کو پتہ چلے گا کہ دولت اور جائیداد تو دور کی بات، میرا اپنا بدن بھی میں مالک نہیں تھا، اب یہ بدن بھی اس کی بات مان رہا ہے جو اصل مالک. تو یہ آیت کیا کہے گی ہم سے؟ ایک بڑا اچھا احساس ہمارے اندر پیدا کر دی گی یہ آیت، اور وہ یہ کہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ کسی کی امانت ہے. کسی کی امانت ہے. آپ کا کوئی دوست مثلاً آپ سے بائک مانگے امانت کے طور پر، اگر آپ کا اچھا دوست ہے، اچھا انسان ہے، تو بائک پر ظلم و ستم ڈھائے گا یا حفاظت سے چلائے گا؟ جی، بائک کو اس طرح استعمال کرے گا کہ اگر اس استعمال کی خبر مالک تک پہنچے تو وہ ناراض نہ ہو. اور اگر کوئی ایسا دوست ہو کہ آپ سے لے کر چلا جائے اور اس طرح استعمال کرے کہ آپ کو خبر پہنچے کوئی اس کی ویڈیو بنا کے کہ آپ کی بائک کے ساتھ اس نے کیا اثر کیا ہے، اور آپ کو آگ لگ جائے کہ کیا کہہ کر لے گیا تھا دوستی کا جھانسا دے کر مجھے، اور کتنا اس نے میری اس بائک کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ ناراض ہوں. جیسے دوست امانت دار بھی ہوتے ہیں اور دوست دھوکے باز اور خیانت کار بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ نے ان کو امانتیں دی ہیں، کچھ امانت دار ہوتے ہیں جو توجہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے، اور سبھی کچھ خدا نے دیا ہے، وہاں استعمال نہ کروں جہاں دینے والا ناراض ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لے کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور جو ان کے جی میں آئے, یعنی جو ان کے جی میں شیطان کی طرف سے آئے, نفس کی طرف سے آئے, اس طرح اپنی ان چیزوں کو, ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ مالک میں تھا, تمہارے پاس یہ سب امانت تھا, آج حساب کا دن ہے, بتاؤ کس چیز کو میری مرضی کے مطابق استعمال کی اور کس چیز کو میری مرضی کے خلاف استعمال کیا. سلوات پڑھیے محمد والا. مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے, کسی کو معبود نہیں مانتے. عبادت کس کی ہے؟ صرف تیری عبادت. یاد رکھیے, توجہ فرمائیے, آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اور آپ اپنے اس کام کو عبادت کہتے ہیں, تو جس کام کو ہم عبادت کہیں اس کے بارے میں توجہ رکھیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے نہیں ہو سکتا. یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ اس کو سمجھیے گا تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ جو ہے وہ اپنے اماموں کے نام پر نیاز دیتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں نیاز دینا, اس کو آپ بطور عبادت کرتے ہیں یا بطور عبادت نہیں کرتے؟ جی کوئی ہے جو عبادت کے علاوہ کسی اور نیت سے کرتا؟ عبادت, صرف توجہ کروا رہے تاکہ دشمن جب تہمت لگاتا ہے تو آپ کو جواب پتا. توجہ فرمانا, آپ جب نیاز دیتے ہیں عبادت کی نیت سے دیتے ہیں, تو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. آئمہ کی عبادت ہو سکتی ہے؟
نہیں
ہو سکتی. اور آگے چلیے, آپ مثال کے طور پر فرش عذاب بچھاتے ہیں, عبادت کی نیت سے بچھاتے ہیں یا نہیں؟ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کسی کو شریک بنایا جا سکتا ہے عبادت کو؟ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا. آگے چلیے, اور قریب لے کے جاؤ, آپ امام کی زیارت پہ جاتے ہیں یا یہاں کھڑے ہو کر امام کی زیارت پڑھتے ہیں, پھر آپ دو رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں, وہ جو دو رکعت نماز زیارت ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے یا امام کے لیے؟ جی تو پھر کیوں کہتے ہیں نماز زیارت امام حسین؟ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ یہ سارے کام کر کے, اگر کوئی پوچھے یہ سارے کام کر کے عبادت کی نیت سے قربتاً اللہ کرتے ہیں, ہدیہ کرتے ہیں اپنے آئمہ کی خدمت میں, کہ یہ ہماری ناچیز خدمت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ عبادت میں نہیں. آپ نماز زیارت امام حسین کی جب نیت کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ دو رکعت نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. جو کام بھی آپ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے ذہن میں؟ قربتاً اللہ. عبادت جو بھی ہے اس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد والا. یہ کس لیے عرض کیا؟ تاکہ اگر کوئی سوال کرے آپ سوال بتا سکیں, اس کا جواب دے سکیں. یہ اسی طرح جس طرح ہم صلوات بھیجتے ہیں, یہ صلوات کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے خطاب کرتے ہیں, اللہم اللہ سے خطاب کرتے ہیں, صلی علی درود و سلام بھیج علی محمد و آل محمد. یہ صلوات بھی عبادت ہے, عبادت اللہ کی ہوتی ہے, لیکن اس درود و سلام کو ہم اپنے آئمہ کو ہدیہ کرتے ہیں. ہم کیا ہدیہ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ خدا نے حکم دیا ایسا کرو ہم ایسا کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جتنے کام بھی ہم کرتے ہیں, اصلاً اگر جو جس کو ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہم بتا سکیں اور بتانا چاہیے, وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے قربتاً الی اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری جو بھی عبادت ہے, جو بھی کام بطور عبادت کرتے ہیں, اصل میں تیری رضا کے لیے کرتے ہیں, اور آئمہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آئمہ کے سارے کام کس کی رضا کے لیے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور ان کا مقام دیکھیے, میدان کربلا میں, اس میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اس سے بڑھ کر ظلم, اس سے بڑھ کر ستم, اس سے بڑی آزمائش کس کی ہوئی ہوگی؟ لیکن جو بھی قربانی, جو بھی شہید اس کا لاشا اٹھا کر امام لاتے ہیں یا اس کے لاشے کو دیکھتے ہیں, جملہ کیا بولتے ہیں؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, اس کے فیصلے پر راضی ہے حسین. یعنی شدت غم ہے, آپ امتزاج دیکھیے, کمال دیکھیے. وہ جو اللہ نے ہی انسان کو بنایا ایسا ہے کہ جب کوئی پیارا جائے تو غم ہوتا ہے, اور یہ انسان کامل ہے, اہل بیت اطہار آئمہ انسان کامل ہیں, ان کی محبتیں بھی کمال پر. تو اس تکلیف کے احساس کے باوجود ایسا جملہ نہیں بولتے کہ جس سے خدا سے شکوہ ہو, بلکہ جملہ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ رضن بقضائہ, اللہ کی قضا پر, اللہ کے حکم پر راضی. و تسلیما لامر, اور جو اس کا امر ہے, حکم ہے, اس کے سامنے حسین کا سر تسلیم. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم تقبل منا هذا القربان, اے پروردگار یہ قربانی ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول کر. جو لاش اٹھائی, اللہم تقبل منا هذا القربان. اور یہاں پہ یہ قربان کے معنی بھی سمجھیے, قربان قرب سے, وہی قربتاً الی اللہ. ہم اردو میں قربانی سمجھتے ہیں ذبح کرنا کوئی چیز, یہ قربانی کا لفظ نکلا ہے قرب سے, چونکہ قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھیے محمد والا. پس ایاک نعبد, عبادت صرف تیری, و ایاک نستعین. نستعین کا لفظ ہے عون سے, ہم صرف تجھی سے طلب عون کرتے ہیں. ایک عربی کا لفظ ہے نصر, اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی. نصر بھی مدد ہے اور عون بھی مدد ہے, دونوں کا فرق سن لیں. چونکہ سورۃ الفاتحہ میں لفظ عون آیا, عون سے ہے نستعین. عون بھی ہم اردو میں ترجمہ مدد کرتے ہیں, نصر کا ترجمہ بھی مدد کرتے ہیں, فرق ہمیں یاد رہے کیونکہ ہمیں ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنی ہے. نصر اس مدد کو کہتے ہیں جو کسی دشمن کے مقابلے میں مانگی جاتی ہے. اذا جاء نصر اللہ, یہ جو مشرکین ہیں, جب ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد آ جائے گی, والفتح, اور فتح حاصل ہو جائے گی. بس نصر خاص قسم کی مدد, کب, کون سی مدد؟ جو کسی دشمن کے مقابلے میں آتی ہے. عون میں یہ والی مدد بھی شامل ہے, عون کا دائرہ وسیع ہے. ہر قسم کی مدد کو عون کہا جا سکتا ہے, چاہے کسی دشمن کے مقابلے میں ہو, چاہے کوئی دشمن نہ ہو. اور اگر میں آیت کا ترجمہ کروں تو اس طرح سے ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں بھی, اس عبادت کی توفیق بھی تجھی سے مانگتے ہیں. یعنی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری طرف سے توفیق نہ ملے ہمیں. یعنی ہم اس پوری کائنات میں اصل سبب, اصل مددگار, اصل طاقت کا سرچشمہ کسے سمجھتے ہیں؟ صرف تجھے. کوئی تیرے مقابلے میں, یعنی اگر تو فیصلہ کر لے کہ کسی کی مدد نہیں کرنی تو پھر کوئی آ کر اس کی مدد کر نہیں سکتا, اور اگر تو فیصلہ کر لے کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو کوئی آ کر پھر وہ مدد واپس نہیں کروا سکتے. اصل جسے کہتے ہیں نا سب سے بڑا سبب, بلکہ سبب خلق کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس. یہ ہے توحید عبودیت اور توحید ربوبیت, یعنی سارے اسباب اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ. وقت کم ہے, اب وہ دو آیات آگئے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ نے کیا سکھایا ہمیں سورۃ الفاتحہ میں؟ سورۃ الفاتحہ در حقیقت دعا ہے, لیکن اس دعا میں اللہ نے پہلے مانگنے سے پہلے کچھ اور ادب سکھائے. جب کوئی فقیر جاتا ہے کسی غنی کے دروازے پر تو اسے پتہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے شہروں کا نہیں پتہ, دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, چونکہ شہروں میں اب گھروں کا وہ معاملہ نہیں رہا ہے. دیہاتوں میں جب فقیر آتے ہیں دروازے, چونکہ جو باہر بولتے ہیں اندر آواز جاتی ہے, چھوٹے گھر ہوتے ہیں, تو وہ پہلے مثلاً اس قسم کے جملے بولتے ہیں, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کہ بڑے سخیوں کے دروازے پر آئے ہوں, ایسوں کے دروازے پہ آئے ہوں جو مشہور ہے سب کو دیتے ہیں, میں یہاں سے خالی جھولی لے کے نہیں جاؤں گا. تعریفیں کرتا ہے, جب تعریفیں کر لیتا ہے اس کے بعد پھر سوال کرتا ہے. تو اللہ نے بھی یہ طریقہ سکھایا, آتے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ساتھ ہی مانگنا شروع نہیں کر دیتا. کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے خالق کی حمد کرنی, الحمد, کیسی ہم ساری کی ساری حمدیں ہیں, تو سب کا پالنے والا ہے, تو رحمان و رحیم ہے, تو مالک ہے ہر چیز کا. قیامت کے دن تو کھل کے سامنے آ جائے گی ہر بات, آج بھی تو ہی مالک ہے, تیری عبادت ہے, تو ہی ہمارا اصل سب سے بڑا مددگار ہے, باقی جو کچھ ہے وہ تیرے اذن اور اجازت سے ہے. اب یہ ساری تعریفیں کر لیں, اب آپ کو پتہ سورۃ الفاتحہ قرآن میں خود اللہ نے سکھائی, یہ دعا مانگنی بندے نے ہے لیکن اللہ نے خود سکھایا. جیسے مثلا ماں بچے کو سکھاتی ہے اس طرح بات کرنی ہوتی ہے, بات کرنے کا ادب یہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے کو, بس یہ ساری تعریف کر لی. اب مانگنا کیا ہے؟ ہم پہ نہیں چھوڑا, اگر ہم پہ چھوڑ دیتا تو ہم کیا مانگتے؟ اگر ہم اپنی اکثر دعاؤں پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کا جو مرکز نظر آئے گا اور محور نظر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا ہوگا. اگر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما تو مراد پیسے ہوتے ہیں. توجہ فرمانا, ویسے کوئی توجہ دلائے تو ہم کہیں گے نہیں ہماری معنویت میں اضافہ فرما, ہمیں عبادتوں کا رزق عطا فرما. لیکن اگر بغیر توجہ کے عام طور پہ جب دعا مانگتے ہیں تو رزق سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کاروبار میں زیادہ پیسہ آ جائے, نوکری میں زیادہ تنخواہ ہو جائے, دنیا ہوتی ہے. یا ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ مجھے یہ بیماری ہوگی صحت عطا فرما, یہ بھی دنیا کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں, ہم اکثر اپنی دعاؤں کو اگر دیکھیں, اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر مثلا یہ سورۃ الفاتحہ نہ ہو اور اہل بیت اطہار نے جو دعائیں مانگنی ہمیں سکھائیں اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہماری ساری کی ساری دعائیں اسی دنیا کے لیے ہوتی, کیونکہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں عام طور پر. اگر ہماری دنیا کا کوئی معاملہ پھنس جائے تو ہماری توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ مسئلہ اللہ چلا دے اس کو سب سے پہلے اللہ سے تعلق کم ہوتا ہے اور دنیا کی طرف رغبت پھر زیادہ ہو جاتی ہے. تو خدا بند عالم نے توجہ فرمائے, اس سورہ کی اہمیت دیکھیں پھر اس بات کی اہمیت واضح ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز میں ہمیں کتنی چیزیں کہا ہے مانگو؟ فقط ایک چیز, اس کا مت, اور وہ بھی ہر نماز میں ایک دفعہ بھی نہیں, دو دفعہ. آپ کو پتہ ہے کوئی دوسری سورت ایسی نہیں ہے جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہو. سورت الاخلاص کا پڑھنا مستحب ہے دوسری رکعت میں, اور اگر پانچ ٹائم کی نمازوں میں ایک میں بھی سورت الفاتحہ ایک دفعہ نہ پڑھے تو یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. اگر آپ پانچ دن میں پانچ نمازیں پڑھیں اور کسی ایک رکعت میں بھی سورت الاخلاص نہ پڑھیں تو نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف مکروہ ہے, یعنی کم ثواب ملے گا. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی توحید کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ کا دیکھیں مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی غلطی سے بھی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور پھر اہمیت دیکھیں کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ ساری بتا رہی ہے کہ اللہ کی نظروں میں، اس کلام کے بتانے والے کی نظروں میں، اس سورۃ الفاتحہ کا مقام اور مرتبہ اور امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اس امپورٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا میں اپنی ساری تعریفوں کا اقرار لینے کے بعد، اپنی طرف توجہ کروانے کے بعد، بندے کو کتنی چیزوں کا سوال کرنے کا حکم دیا؟ فقط ایک چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندہ جو دنیا میں آتا ہے، بندے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ یہ چیز اہم ہے اللہ کی نظروں میں، جس کے مانگنے کا حکم دے رہا ہے ہر نماز میں دو دفعہ۔ یعنی دن میں کم از کم کتنی بار؟ 10 بار۔ 5 نمازیں، کم از کم 10 بار اگر کوئی صرف واجب پڑھے تو، اور اگر نوافل پڑھے تو اور زیادہ ہو جائے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اہتمام، ہماری ہدایت کر۔ ہمیں راستہ نہیں پتا، ہماری ہدایت فرما۔ اور توجہ فرمائیں، اسلام کا حسن نہیں کہا کہ یہ ساری تعریفیں کر کے بندہ یہ کہے میری ہدایت کر، فرمایا ہماری ہدایت کر۔ یعنی ایک مسلمان، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے کو یہ اہدنا کا لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ فقط اپنی نجات نہ مانگنا خدا کو پسند نہیں، اپنے ساتھ اپنے معاشرے کی نجات کی بھی طلب کر۔ توجہ فرما رہے ہیں، اہدنا ہماری ہدایت فرما، یعنی اللہ کہہ رہے کہ تو معاشرے سے کٹ کے نجات نہیں پا سکتا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا، آج کل کا جملہ جو بولا جاتا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ جملہ بے دینی کا جملہ ہے۔ یہ جملہ نہ قرآن نے بتایا، نہ اہل بیت اطہار نے بتایا، یہ ہم نے خود گھڑا ہے جان چھڑانے کے لیے، خود غرضی کے لیے۔ ورنہ ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جس کا غم ہم منا رہے ہیں، اس کی تو شہادت اور قربانی ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھی۔ حسین اور حسین کے ساتھیوں سے قیمتی جان کس کی ہوگی ان دنوں میں؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی جانیں وہی تھی جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی۔ وہ چاہتے تو چھوڑ دیتے جو بھٹک رہے ہیں، بھٹکے امام حسین بیٹھ جاتے مدینہ کی کسی مسجد میں اور کہتے کہ میں مجھے یزید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چھوڑو، اور آرام سے بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے۔ اور کیا کہتے؟ یزید اپنی قبر میں جانا، مثلا فلاں نے اپنی قبر میں جانا، ہمیں کیا، ہم اپنی تسبیح نکالتے۔ نہیں کیا۔ یہ ہے روح اہدنا، کہ میں جڑا ہوا معاشرے سے۔ جب ایک عام مومن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تو جڑا ہوا ہے لوگوں سے، تو جو مومنوں کا امام ہے وہ جب دیکھے کہ دین خراب ہو رہا ہے، معاشرے میں فساد پھیلے گا، معاشرے میں اللہ کی حدود پامال کیے جانے کے راستے کھول رہے ہیں، تو ہر کوئی بیٹھا رہے جو دین کا حقیقی وارث ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ کی امت معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری لے کر آئی ہے، بشرطے کہ مجھے پتہ ہو کہ رسول اللہ کا امتی ہونے کی میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کل ہم کون سے امتی ہیں؟ بینیفٹ تو سارے لینا چاہتے ہیں لیکن ڈیوٹیز کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ فوجی ہیں کہ جو کہتا ہے مجھے تنخواہ بھی دو، مثلا مثال کے طور پر، اس فوجی کا کیا اثر کرے گا محکمہ کہ مجھے تنخواہ بھی دو، گھر بھی دو، میرے بچوں سب، مجھے سارے بینیفٹس دو، لیکن جب جنگ کا ٹائم آیا میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا؟ جنگ نہیں کر سکتا اس فوجی کے ساتھ، قوم کیا کرے گی؟ قوم کہے گی تجھے سارا جو تنخواہ مل رہی ہے، سارا جو تیرا پیٹ بھرا جا رہا ہے، وہ سارا اس لیے کہ وقت آنے پر قوم پر کو اگر خطرہ ہو تو نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کام کے لیے جس کے لیے تجھے سارے تیرے نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں، اس کام کے لیے تو کہہ رہا ہے میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا، جوتے ماریں گے پکڑ کے، نکال دیں گے اس کو باہر۔
قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی, تم امر بالمعروف کرتے ہو نہیں عن المنکر کرتے ہو. اب امام حسین کو دیکھیے جو وصیت کر رہے ہیں مدینہ سے تشریف لے جاتے وقت, جو وصیت کر رہے ہیں لکھ کے دے رہے ہیں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو, وہاں لکھ رہے ہیں کہ میں ظلم کرنے نہیں نکلا, میں فساد کے لیے نہیں نکلا, میں سرکشی کرنے کے لیے نہیں نکلا, میں کسی تکبر کی وجہ سے نہیں نکلا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں جو گھر سے نکلا ہوں, میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں, میں جو اپنی ماں کی قبر, اپنے نانا کی قبر, اپنے بھائی کی, یہ سب عزیز مقامات جو ترک کر کے جا رہا ہوں, اس کا ایک مقصد ہے, میں دیکھ رہا ہوں میرے نانا کی امت میں فساد ہو رہا ہے, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں عن منکر کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ امام ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول فرما کے گیا کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, ساری دنیا جدا ہو جائے, اکثریت جدا ہو گئی, امر بالمعروف کی ڈیوٹی کو بھول گئے. اللہ نے بہترین امت ایسے ہی نہیں کہا بغیر کسی قید و شرط کے, اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو اس وجہ سے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں اتنا ہی کافی ہے بہترین امت, اگلی بات نہ کرو. اگلی بات کے لیے ہم نے آیت کو کیا چینج کیا ہے, ہم بہترین امت ہیں, دوسرے انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا. امام حسین اس نظریے کے قائل نہیں تھے, اور یہ چیز کم امپورٹنٹ نہیں تھی, یہ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا, اپنی اولاد کا, اپنے اصحاب کا قربان ہونا قبول کر لیا, اور اپنی مستورات کا, مخدرات, عصمت و طہارت کا, وہ سارے ظلم و ستم برداشت کرنا, اور وہ سفر برداشت, وہ سب کچھ برداشت کر لیے, لیکن اس بات پر, اللہ کے اس حکم پر کمپرومائز نہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن و اہل بیت جدا نہیں. بس ہم جب کہتے ہیں اہدنا, تو ایک تو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, اور ایک کیا مانگتے ہیں, ہمارے لیے نہیں سب کے لیے. جب سب کے لیے ہم مانگتے ہیں تو پھر ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں دوسرے جہنم میں جائیں. رسول اللہ کی امت یہ تو سب شامل ہے, اور اگر آپ اپنے رسول کو دیکھیں جن کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے, اہم نقطہ ہے, توجہ فرمائیے گا, ہماری فکر, ہماری سوچ دور ہو چکی ہے, اور تبھی ہم خود بھی نفرت سے بھرے ہوئے, ہمارا معاشرہ بھی نفرت سے بھرا ہوا اور بہتری کی طرف نہیں جاتا. رسول کون ہے ہمارا, جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کہ یہ اس کو آئیڈیل بناؤ. رسول اللہ اسوہ حسنہ یعنی تمہارا زندگی گزارنے کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے, رسول اللہ. رسول اللہ وہ ذات اقدس ہے جو مولا کائنات کے بھی آئیڈیل ہے, جو حسنین شریفین کے بھی آئیڈیل ہے, تمام ان ہستیوں کی آئیڈیل کون ہے, رسول اللہ. اور رسول اللہ کون ہے کہ جن کو یہ بھی گوارا نہیں, اس پر بھی دکھی ہو جاتے ہیں کہ یہ مشرک کیوں جہنم میں جائیں, ان کی بھی نجات کے لیے تڑپتے ہیں یا نہیں تڑپتے ہیں؟ جی, مکے کے مشرکین کی نجات کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے یا نہیں تڑپتے تھے؟ رسول اللہ چاہتے تھے یہ جہنم میں جائیں؟ جی, رحمت للعالمین کبھی نہیں چاہے گا جہنم میں جائے گا. لہذا ان کی مارے کھائیں لیکن ہدایت کا عمل ترک نہیں کیا, دعوت کا عمل ترک نہیں کیا. آیا ہمارے مزاج ملتے جلتے ہیں اللہ کے رسول سے؟ ہم بھی لوگوں کی نجات کے طلبگار ہیں یا ہمیں اس چیز کا طلبگار بنا دیا گیا ہے کہ ہم جنت میں باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں اور اس پر خوش ہوں؟ ہمارے مزاج اپنے رسول کے مزاج والے نہیں. اس پر غور کیجیے, اہدنا میں یہ ساری باتیں چکی, ان اسی راستہ, وہی راستہ دکھا جس پر آپ, اے اللہ تیرا رسول چلا جس پر, آگے آ جائے گا. اچھا, کوئی کہے کہ ہم ابھی تک گمراہ ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا, تو اس کا معنی وسیع ہے, اشارہ کر کے آگے گزرتے ہیں. اہدنا کا مکمل معنی یہ ہے کہ جتنا ہمیں پتہ چل چکا, جتنا راستہ ہمیں پتہ ہے, اس پر ثابت قدم رکھ, اور جو کچھ ہم نہیں جانتے ہمارے علم میں اضافہ کر دو. اہدنا, اہدنا الصراط المستقیم, جب ہم نماز میں پڑھیں کیا مطلب ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں؟ جو ہمیں معلوم ہے، معلوم ہی ہے نا بہت سی باتیں، جو ہمیں علم تو حق کا عطا کر چکا ہے، اب اس راستے سے ہم ہٹے نہیں، ثابت قدم رہے. اور بہت کچھ ہے جو ہم ابھی نہیں جانتے. اے پروردگار، ہمیں وہ بھی عطا فرما، وہ مشہور و معروف دعا کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا قرآن میں، اور وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے رسول، آپ کہتے رہیے کہ اے میرے پالنے والے، میرے علم میں اضافہ فرما. بس اہدنا الصراط المستقیم. صراط خود اس لفظ کا معنی ہے سیدھا راستہ، المستقیم تاکید کے لیے، یعنی بالکل سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو سیدھا ہمیں اس مقام پر پہنچا دے جس مقام پر تو ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. اے پروردگار، اس راستے کی ہمیں ہدایت فرما. پھر اس سوال کے بعد بات ختم ہوگی، اللہ نے ختم نہیں کی. ایک اور آیت ہے، اگلی آیت جو آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا، یعنی توجہ کروائی کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، جیسا کہ قرآن آ گئے، تو صرف اس قرآن کا آ جانا تمہارے پاس یہ کافی نہیں ہے. اس قرآن والے راستے پر صحیح طریقے سے چلنا سکھانے کے لیے تمہیں کچھ رہنما بھی چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام. یہ اللہ سکھا رہا ہے بندے کو یہ جملے بولنا. کیا مطلب ہے؟ چھوٹی سی سورت ہے، ہر نماز میں دو بار پڑھنی ہے، یعنی اس میں جو نقطے بیان ہوئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، اس سورہ میں جو نقطے امپورٹنٹ، تبھی تو اللہ نے کہا بار بار پڑھو اس کو، اس کی ایک ایک بات پہ توجہ ضروری ہے. یعنی خدا سے ہدایت بھی مانگو اور ہادی بھی مانگو. اب ہادی کون ہونا چاہیے؟ پہلے میں اشارہ کر چکا لیکن تکرار کرتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم کے لشکر میں ہر وہ شخص شامل ہے کہ جس کی آخرت میں بخشش ہو جائے، لیکن ان میں خطا کار بھی ہیں، چھوٹے خطا کار بھی ہیں، زیادہ خطا کار بھی ہیں، لیکن بالآخر کامیاب ہو گئے، ان کے نیک اعمال زیادہ تھے، بالآخر کامیاب ہو گئے. اگر ہمیں چوائس دی جائے کہ تم نے اپنے لیے ٹیچر چننا ہے، مثال کے طور پہ ہمارا کوئی امتحان ہو اور ہمیں ٹیوشن کے لیے پڑھانے کے لیے سلیبس ہمیں دے دیا جائے، اور ہمیں کہا جائے کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اپنا ٹیچر چن لو، پھر ہمیں بتایا جائے یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے، یہ خود 33 نمبر لے کے پاس ہوئے، 33 نمبر، 30 آئے تھے، 3 گریس نمبر لے کے ان کو پاس کیا، یہ کھڑے ہیں 40% والے، یہ 50 والے، یہ 60 والے، 70 والے، یہ 80 والے، 90 والے، یہ 99% والے، اور یہ جو کھڑے ہیں یہ 100% نمبر لے کر انہوں نے اس کورس کو کلیئر کیا. آپ اپنے لیے کون سا استاد چنیں گے؟ جی صلوات پڑھیے محمد والا. آپ ان سب میں سے کتنی پرسنٹیج والا استاد اپنے لیے چوز کریں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عقل کہہ رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، تو اس راستے پر چلنے کے لیے بھی سب سے بہترین وہ رہنما ہے جنہوں نے کوئی خطا نہ کی ہو اس راستے پر چلنے میں. سب سے بہترین رہنما کون سے ہوں گے؟ اگر ہمیں کہیں یہ ہے، ان کی خطائیں بھی ہیں، یہ ہے انہوں نے خود کہا میں نے غلط کیا، یہ کہتے تھے میں غلط ہوں، تو یوں ساری باتیں چلتی جائیں گی. ایک گروہ پر آپ کی نگاہ پڑے گی جن کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہے کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. اب قرآن بھی غلطی نہیں کرتا، جو قرآن سے جدا نہیں ہوتے وہ بھی غلطی نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں مولا علی کے لیے بالخصوص موجود ہے اور اہل بیت اطہار کے لیے بالعموم موجود ہے. فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت، ان دونوں کو تھام کے رکھنا گمراہ نہیں ہوگے, اور جان لو کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. جو قرآن کی بات ہے وہی اہل بیت کی بات ہے. اب اگر رسول اللہ اور یہ بات کہہ رہے کس سے ہیں؟ اپنے صحابہ سے. توجہ فرما رہے ہیں نا, رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس سے کہا؟ میں اور آپ تو نہیں تھے نا اس زمانے میں, جو لوگ تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ صحابہ کہلواتے تھے. پہلی یہ نصیحت صحابہ کو ہے, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور مولا کے بارے میں بالخصوص روایت ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے, اور یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئے. اور اہل بیت کے بارے میں حدیث ثقلین شیعہ کتابیں سنی کتابیں سب میں موجود ہیں, لیکن شیعہ اس کا جو معنی لیتے ہیں دوسرے ہمارے برادران, بالآخر اس معنی کو قبول کرنے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. لیکن حدیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. تو اب صراط الذین انعمت علیہم, اس مختصر سی سورہ میں دو مرتبہ جسے پڑھا جاتا ہے, اللہ فرما رہے کہ صرف ہدایت نہ مانگو تب تک نہیں چل سکتے جب تک میری طرف سے ہادی بھی تمہیں عطا نہ ہو جائے. تو اس گروہ میں سے ہم اپنا ہادی کس کو چنیں گے؟ انعمت علیہم میں سے, جو خطا سے پاک ہو, جو کبھی قرآن سے جدا نہ ہوتا. اور اس کے بعد جو ذکر کیا آخری دو گروہ, ایک کون؟ غیر المغضوب علیہم, اور دوسرا ولا الضالین, نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے. یہ دو لفظ کیوں لائے؟ بس یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام کرتا ہوں. ایک سبق پڑھیے محمد والے. الفاظ پہ توجہ فرمائے, المغضوب علیہم پر اور الضالین پر, پہلے کا معنی ہے جن پر تیرا غضب ہوا, دوسرے کا معنی ہے جو راستے سے اتر گئے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کہیں گے یہ جو مغضوب علیہم ہیں یہ بھی تو راستے سے ہٹے ہوئے, یہ کون سے صراط مستقیم پر, تو پھر یہ دو لفظ کیوں؟ آپ خود غور کرے گا, آپ کو فیل ہوگا کہ مغضوب علیہم ذرا بڑے لیول کے مجرم, یہ مغضوب علیہم ذرا بڑے لیول کے مجرم ہیں, اور الضالین بھی مجرم ہیں لیکن ذرا چھوٹے لیول کے مجرم ہیں. ان کا فرق سمجھ لیجئے کہ جب بھی انبیاء آتے تھے ایک طبقہ وہ ہوتا تھا کہ جو انبیاء کا مقابلہ کرتا تھا, انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے تھے, چالے چلتے تھے, جنگیں کرتے تھے, اگر بس چلتا تو قتل کرتے تھے, پروپیگنڈا کرتے تھے. یہ ہیں المغضوب علیہم, جو حق کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں. الضالین وہ ہیں کہ جو خود اتنے برے نہیں تھے لیکن غیر سنجیدہ لوگ تھے, کسی غلط کو لیڈر بنا کر اپنے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے ان مغضوب علیہم کے پروپیگنڈے کی زد میں آئے اور راستے سے اتر گئے. ایک ہے خراب لوگوں کے لیڈر, انبیاء کے دشمن, انبیاء سے جنگیں کرنے والے, اور ایک ہے ان کے پروپیگنڈوں کی, ان کے فتنوں کی زد میں آنے والے غیر سنجیدہ لوگ, جو چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, کس کو رہنما بناؤں؟ اس کی آواز بہت اچھی, چلو رہنما بن. کس سے دین لوں؟ کوئی معیار نہیں. قرآن نے معیار بتایا, اہل بیت اطہار نے معیار بتایا, وقت تمام ہونے کو میں عرض نہیں کر سکتا, لیکن عقل مند وہ ہے, سیدھے راستے پر وہ چلے گا کہ جو رہنما چننے کا معیار اللہ سے لے اور محمد والے محمد سے لے, اور وہ دیکھے کہ خداوند عالم کے پاس معیار کیا ہے. میں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم کی جو آزمائش لی حضرت موسیٰ کو بھیج کر, ایک بڑی آزمائش جس سے لوگ دھوکہ کھا گئے, غلط معیار, جو لیڈر چننے کا غلط معیار رکھتے تھے, دنیا داری کے معیار رکھتے تھے. ایک ان کی آزمائش کیا تھی؟ حضرت موسیٰ اچھے خطیب نہیں تھے, زبان میں لکنت تھی. حضرت موسیٰ
اور فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ تو بات بھی نہیں صحیح طرح سے کر سکتا, ولا یقاد یبین, قرآن کے لفظ ہیں, یہ تو بات بھی صحیح طرح نہیں بتا سکتا اپنی. یہ ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے. جن کو صرف چکنی چپڑی باتیں اچھی لگتی ہوں انہوں نے تو وہاں پہ فوراً کہنا کہ بالکل جی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اس کی زبان ہی ٹھیک کر دیتا. لیکن خدا نے جوش خطابت والے کو اور فنکار کو معیار حق قرار نہیں دیا. توجہ فرما رہے ہیں. اب اللہ نے آزمایا کیا, جس کو حق چاہیے, جو حق کا طلبگار ہے اس کو موسیٰ کی لکنت والی زبان بھی پیاری لگے گی, اور جو ظاہر دیکھتا ہے بناوٹ دیکھتا ہے وہ ہر طرف جائے گا موسیٰ کی طرف نہیں آئے گا. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جو انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مغضوب علیہم, اور جو ان کی زد میں آ جاتے ہیں, پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں. شام میں جو عام عوام تھے سارے کوئی پلانر تھے, پلان کرنے والے, منصوبے بنانے والے تھے مولانا کے خلاف؟ نہیں. لیکن جو پروپیگنڈا سنا اس کو مان لیا اور ذالین ہو گئے. اور اینڈ ہو سکتا ہے مغضوب علیہم کے ساتھ ہو, قرآن میں بتایا ہوا جو لیڈر تھے اور پیروکار اکٹھے کرے گا اللہ, پھر ایک دوسرے پہ لانتے کریں گے. پیروکار کہیں گے تم پہ لعنت ہو, تمہاری وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا. لیڈر کہیں گے تم اندھے تھے, دوسرے لوگ بھی تو تھے جو دعوت صحیح والی دے رہے تھے, ادھر سے تم خود بھی گندے تھے اس لیے تمہیں ہماری باتیں پسند آتا. تم دین میں شارٹ کٹ نکالنے کے شوقین تھے, تمہیں اللہ کی شریعت پہ چلنے میں مزہ نہیں آتا تھا. ہم تمہیں شارٹ کٹس بتاتے تھے, تمہیں ہماری باتیں تمہیں اچھی لگتی تھی بہ نسبت حق بیان کرنے والی باتوں. تو یہ دنیا میں اتنے اس لیول کے مجرم نہیں تھے کہ انبیاء کی مخالفت کرتے, لیکن غلط رہنما چن لینے کی وجہ سے یا غلط دوستیوں کی وجہ سے یا اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا, انالیسس نہیں کرتے تھے, تجزیہ نہیں کرتے تھے. اور انجام کن کے ساتھ ہوا؟ المغضوب علیہم کے ساتھ. بس ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا, نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا کہ جو راستے سے بھٹک گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھی ایک گروہ مغضوب علیہم کا تھا جو امام کی جان کے دشمن تھے, اپنی حکومت بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے. ضالین کون تھے؟ جو دنیا کی لالچ میں امام سے لڑنے کے لیے تیار ہو. اسٹیپ بائی اسٹیپ انہیں گھیرا گیا تھا. پہلے کہا گیا تھا کہ صرف امام حسین کو ڈرانا دھمکانا ہے, صرف ان سے بیعت لینی, اب ہم نواز رسول کو قتل کر سکتے. ایک ایک قدم آگے بڑھایا گیا, ایک ایک قدم آگے بڑھایا گیا, اور یہ ضالین سے شروع ہوئے اور مغضوب علیہم پہ جا کر ختم. امام حسین کے قتل میں بالآخر شریک ہوئے. اربعین کا دن گزرا ہے, اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی تحریک دنیا میں شروع ہو چکی, ایک ایسی عظیم تحریک کہ جو ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی. یہ اللہ نے پاس رکھا ہے اس بی بی کے جملے کا کہ جس بی بی نے ایک جملہ بولا تھا اس حال میں کہ ہاتھوں میں رسیاں تھیں. یزید لعین کے دربار میں بی بی کھڑی, کربلا کے ظلم دیکھ چکی ہیں, بھائی کی شہادت دیکھ چکی ہیں, بھوک اور پیاس برداشت کر چکی ہیں, بے مکنہ و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر چکی ہیں. یہ سارے ظلم دیکھنے کے بعد بھی بی بی جھکی نہیں ہے یزید کے آگے. جب یزید نے وہاں پر دربار میں بات کرنی شروع کی تو بی بی نے اس کو جواب دیا, شروع یہاں سے کیا, یبنت تلکا, اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد. بی بی کے جد نے ان کو آزاد کیا تھا, یہ تو غلام بن گئے تھے فتح مکہ کے بعد. رسول اللہ نے کہا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء, طلقاء کہتے ہیں ان غلاموں کو جنہیں آزاد کر دیا تھا.
ایمی نے اسے یاد کرایا کہ میں کس کی نواسی ہوں اور تو کون ہے؟ اے ہمارے جد کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یہ انصاف ہے کہ تیری تو کنیزیں بھی پردے میں ہوں اور رسول اللہ کی بیٹیاں تیرے دربار میں بے مکنہ و چادر کھڑی ہوں؟ یزید، جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ آ جائیں یہاں پر تو تو خود بتا تیرے اس رویے پر تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور جب اس نے، اس یزید لعین نے اور دیگر باتیں کی بی بی کو ستانے کے لیے، تو بی بی نے ایک جملہ بولا تھا جس کا پاس اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ اربعین کی تحریک شروع ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا، اے یزید، تو نے جتنی چالیں چلنی ہیں چل لے، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے، نہ تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکے گا، نہ تو اس وحی کو مٹا سکے گا جو ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اللہ نے کیا پاس رکھا بی بی کے اس جملے کا۔ بس جو گزشتہ روز گزرا، اربعین کا روز تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو قافلوں کا تذکرہ کرنا ہے، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہے اور ایک قافلہ سید سجاد اور بی بی زینب کا ہے، اور باقی اسیروں کا جو کل کے روز کربلا آیا تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری عطیہ اوفی کے ساتھ حاضر ہوئے، 75 سال عمر ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، لیکن امام حسین اہل بیت اطہار کے در کا یہ غلام، رسول اللہ کا یہ عظیم صحابی، اس کے ساتھ عطیہ اوفی کے ساتھ سرزمین کربلا پہ داخل ہوا، کہتا ہے مجھے فرات کے کنارے لے جاؤ، حسین سے ملاقات کرنی ہے، پہلے غسل کروں گا، حسین بڑا قابل احترام ہے۔ فرات کے پانی سے غسل کیا، کچھ خوشبو لائے تھے اپنے ساتھ، اپنے لباس پر لگائی اور ساتھی سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں میرے آقا حسین کی قبر ہے۔ عطیہ یوفی کہتا ہے، میں نے جابر کا ہاتھ پکڑا، جابر نابینا تھے، اور میں مولا حسین کی قبر کے پاس لے گیا۔ جب جابر حسین کی قبر کے پاس پہنچے، 3 مرتبہ خطاب کیا، یا حسین یا حسین یا حسین، اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کہتا ہے، میں نے جابر کے چہرے پر پانی پھینکا، جابر دوبارہ ہوش میں آئے، امام حسین کی قبر پر اپنے چہرے کو رکھا اور کہنے لگے، احبیب لا یجیب حبیبہ، اے میرے آقا حسین، بھلا جب اتنے دنوں کے بعد کوئی دوست کسی دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ دوست سے جواب نہیں دیتا، میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ اور پھر خود ہی کہا کہ میں جانتا ہوں میرے مولا کہ آپ کے گردن کی رگوں کو جدا کر دیا گیا تھا، آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا، میرے مولا آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ اتنے میں جابر کا غلام خبر دیتا ہے کہ دور سے مجھے کچھ سیاہی دکھائی دیتی ہے۔ جابر اس سے کہتے ہیں کہ جا کر دیکھ کر آ کون آتے ہیں، اگر دشمن ہے تو پھر ہم کوئی بندوبست کریں، اور اگر تو مجھے یہ خبر سنا دے کہ آنے والی بی بی زینب ہے اور آنے والے سادات ہیں، تو میں تجھے اس خوشخبری کے سلے میں آزاد کر دوں گا۔ یہ غلام دوڑتا ہوا آگے گیا، جب قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے، سید سجاد ہے اور بی بی زینب ہے اور باقی اسیروں کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ دوڑتا ہوا واپس آیا، جابر کو خبر سنائی، عزادارو جابر نے جب یہ خبر سنی تو اس غلام کو وعدے کے مطابق آزاد کیا، لیکن پھر جابر کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ جوتے پہننے ہیں اور سر پہ کوئی کپڑا لینا ہے۔ یہ ضعیف بھاگتا ہوا اس سمت چلا جس سمت سیدوں کا قافلہ آ رہا تھا۔ جب قریب پہنچا، سید سجاد کو پکارا، عزاداروں آپ جانتے ہیں، اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور کچھ اس کے عزادار بیٹھے ہوں لیکن کوئی عزیز ابھی نہ پہنچا ہو، تو وہ عزیز جب آتا ہے تو ایک دفعہ داغ تازہ ہو جاتا ہے۔ اب جب سید سجاد نے جابر کو دیکھا اور جابر کو سید سجاد کا پتہ چلا، تو کربلا کے داغ ایک بار پھر تازے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے سے گلے لگے اور گریا کرنا شروع کیا۔ ہاں عزاداروں، سید سجاد آگے آئے، اس سرزمین پر آئے جہاں شہادتیں ہوئی تھی، جابر سے خطاب فرمایا، اے جابر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، یہاں ہماری بیویوں کو قیدی بنایا گیا، جابر یہاں ہمارے خیمے تھے جہاں آگ لگائی۔ بلائی گئی عزاداروں. پھر وہ بی بی آئی بھائی سے ملنے کے لیے جس نے کچھ دن پہلے کربلا میں الوداع کیا تھا. حسین نے شہادت سے پہلے اپنی بہن زینب سے الوداع کیا تھا. اب وہ زینب آئی ہے, شاید بھائی سے یہ کہتی ہو کہ بھیا آپ کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکی. ایک 4 سال کی ننی امانت تھی, اس کی حفاظت نہ کر سکی زینب. خرابہ شام میں اس کو چھوڑ کر آج کربلا آئی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون.
پروردگار قرآن کریم و اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری اس قریب سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے تمام حاضرین مجلس کے مرحومین, بالخصوص جن مرحومین کے نام لیے گئے مجلس سے پہلے, اور ملت جعفریہ کے شہداء, ان سب کے درجات کو بلند فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار کا سچا مومن اور سچا شیعہ قرار دے. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہماری ملت کے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. پروردگار ان کی رہائی کے لیے جو بھی جس کام کی دعوت دی جائے اس کے لیے ہمیں میدان میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے تمام دنیا کے مظلومین, بالخصوص کشمیر, یمن, فلسطین, نائجیریا, شام, جہاں جہاں مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں, ظلم کا شکار ہیں, قرآن و اہل بیت کے صدقے ان کی تائید و نصرت فرما, ظالموں کے مقابلے میں ان کو کامیاب فرما. پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے واسطے ان دونوں ثقلین کا دامن اور ان کی شفاعت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو نصیب فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.